السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن، پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور افغانستان کے صدر اشرف غنی کے درمیان سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں ملاقات. پاکستانی فوج کے سربراہ کا بھی افغان قیادت سے ٹیلی فون پر رابطہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک نجی ٹی وی چینل کے ملازمین کو لے جانے والی گاڑی پر خودکش حملے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور 25 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. سنگاپور میں 27 بنگلہ دیشی انتہا پسند گرفتار ہوئے ہیں. 26 کو ملک بدر کر دیا گیا ہے. اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے دہشت گرد تنظیم داعش کو شکست دینے کے لیے اپنی کاروائیوں کو تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے. اور امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ شام کے سیاسی مستقبل پر آئندہ سے شروع ہونے والی بات چیت میں کوئی بنیادی تاخیر نہیں ہوگی. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف، امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن اور افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس سے باہر ملاقات کی اور انہوں نے افغانستان میں امن اور افہام و تفہیم کے عمل کا جائزہ لیا. اسی اثنا میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے بھی افغان صدر اشرف غنی، چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ اور جنرل جان کیمبل سے ٹیلی فون پر بات کی ہے اور ان لوگوں کو تلاش کرنے اور پکڑنے میں مدد دینے کے لیے کہا ہے جو یونیورسٹی پر حملے کے ذمہ دار ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف، امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن اور افغانستان کے صدر اشرف غنی کے درمیان ایک اہم ملاقات سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں ہوئی. تینوں قائدین عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ میں ہیں، جہاں انہوں نے سہ فریقی ملاقات کی. پاکستانی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ سہ فریقی ملاقات میں افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے کی جانے والی کوششوں پر غور کیا گیا. افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے 4 فریقی مشاورت کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس عمل میں پاکستان اور افغانستان کے علاوہ امریکہ اور چین بھی شامل ہیں. ان چاروں ملکوں کے عہدیداروں کے 2 اجلاس رواں ماہ ہو چکے ہیں، جن میں سے بات چیت کا ایک دور اسلام آباد جبکہ دوسرا کابل میں ہوا. امریکی نائب صدر جو بائیڈن، پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور افغان صدر اشرف غنی کے درمیان ہونے والی بات چیت میں اب تک 4 فریقی اجلاسوں میں ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا گیا. شرکا نے کہا کہ امن کا یہ عمل افغانستان اور خطے کے مفاد میں ہے. رواں ہفتے کے اوائل میں کابل میں ہونے والے 4 فریقی اجلاس کے موقع پر افغانستان کے وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی نے طالبان کے تمام دھڑوں سے کہا تھا کہ وہ امن عمل میں شامل ہوں. 4 رکنی گروپ کا آئندہ اجلاس 6 فروری کو اسلام آباد میں ہوگا. دریاسنا امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن اور افغان صدر اشرف غنی نے 4 صدہ میں باچا خان یونیورسٹی پر ہونے والے حملے کی شدید مذمت کی. ایک سرکاری بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی عزم کو سراہا. ادھر پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے افغانستان کے صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کے علاوہ افغانستان میں تعینات بین الاقوامی فوج کے کمانڈر جنرل جان کیمبل سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق افغان قیادت اور جنرل جان کیمبل سے ہونے والی بات چیت میں 4 صدہ میں یونیورسٹی پر ہونے والے حملے کے بعد کی صورتحال پر بات چیت کی گئی. ISPR کے مطابق پاکستانی فوج کے سربراہ نے صدر اشرف غنی، چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ اور جنرل جان کیمبل سے کہا کہ وہ اس حملے میں ملوث عناصر تک پہنچنے اور انہیں نشانہ بنانے میں تعاون کریں. بیان کے مطابق اب تک کی تحقیقات کے مطابق باچا خان یونیورسٹی پر حملے کو کنٹرول افغان سرزمین سے تحریک طالبان پاکستان کا ایک کارندہ کر رہا تھا، جو افغانستان سے حاصل کردہ موبائل فون کنیکشن استعمال کر رہا تھا. واضح ہے کہ حملے کے بعد بدھ کی شب پشاور میں نیوز کانفرنس کے دوران پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل عاصم سلیم باجوہ نے کہا تھا کہ یونیورسٹی پر حملہ کرنے والوں میں سے ایک دہشت گرد کے مارے جانے کے بعد بھی اس کے موبائل فون پر افغانستان سے ٹیلی فون آ رہا تھا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے حکام نے باچا خان یونیورسٹی پر حملے کے بعد، جس میں بدھ کے روز 21 افراد مارے گئے تھے، جمعرات کو یوم سوگ منانے کا اعلان کیا ہے. اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے ناصر محمود.
چارسدہ کی باچا خان یونیورسٹی پر ہوئے دہشت گرد حملے کے بعد جمعرات کو فضا سوگوار رہی اور ملک میں سرکاری طور پر ایک روزہ سوگ منایا گیا. تمام سرکاری اور نجی عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں رہا. بدھ کو چارسدہ کی یونیورسٹی پر ہوئے حملے میں کم از کم 21 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے، جبکہ حکام کے مطابق چاروں حملہ آوروں کو سیکورٹی فورسز نے ہلاک کر دیا تھا. اس حملے میں جان کی بازی ہارنے والے افراد کی تدفین جمعرات کو ان کے آبائی علاقوں میں کی گئی، جبکہ ملک کے بعض دیگر علاقوں میں ان مرنے والوں کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی. سول سوسائٹی، طلباء اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے چارسدہ یونیورسٹی میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں شمعیں روشن کی. اس واقعے کے بعد تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی کو مزید چوکس تو کر دیا گیا ہے، لیکن ایسی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ صوبے کے اسکولوں اور کالجوں میں حاضری جمعرات کو کم رہی. یونیورسٹی پر حملے کی ایف آئی آر انسداد دہشت گردی کے محکمے میں درج کر لی گئی ہے، جبکہ حملہ آوروں کی شناخت اور واقعے کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے. چارسدہ کے ضلعی پولیس افسر سہیل خان کے مطابق یونیورسٹی اور گرد و نواح سے لگ بھگ 35 مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. بدھ کو دیر گئے فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوا نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ حملہ آوروں سے متعلق اہم معلومات حاصل ہو گئی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ حملہ آور کون تھے اور کہاں سے آئے تھے اور انہیں کس نے تیار کیا، اس بارے میں کافی معلومات ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ان کے بقول اس کی مزید تفصیلات معلومات کی حساسیت کی بنا پر فی الوقت نہیں بتائی جا سکتی. پاکستان میں گزشتہ سال امن و امان کی صورتحال میں ماضی کی نسبت بہتری دیکھی گئی تھی، لیکن نیا سال شروع ہوتے ہی تشدد کے مختلف واقعات رونما ہو چکے ہیں، جس کے بعد دہشت گردی و انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے وضع کردہ قومی لائحہ عمل سے متعلق بھی سوالات اٹھائے جانے لگے ہیں. حزب مخالف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر سعید غنی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
جو بات بہت ہی تشویشناک ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی ہمارے لوگ یا ہمارے ادارے یا ہماری حکومتیں یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے، اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے صرف سیاسی جماعتوں کا نہیں، تمام اداروں کا نہیں، بلکہ پورے ملک کا کنسنسس ہونا چاہیے. اسی صورت میں ہم جا کر دہشت گردی کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن حکومت شاید اس چیز کو کہیں پیچھے بھول گئی ہے، اور جو دہشت گردی کے واقعات میں کچھ کمی آئی تھی ہم اس میں کسی خوش گمانی کے شکار ہو گئے، اور ہم نے سمجھا کہ شاید ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے.
تاہم پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف قوم متحد ہے اور ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک شدت پسندوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی. ادھر جمعرات کو پشاور کے علاقے گلبہار میں پولیس نے سڑک کنارے نصب دیسی ساختہ بم کو ناکارہ بنانے کا بتایا ہے. پولیس کے مطابق اس بم کے لیے 3 سے 4 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا تھا، جس میں ریموٹ کنٹرول سے دھماکہ کیا جا سکتا تھا. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے باچا خان یونیورسٹی کے دورے کے بعد اس بات پر زور دیا ہے کہ پاکستان کو سرحدی انتظامات کا مسئلہ افغانستان کے ساتھ اٹھانا چاہیے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے مطالبہ کیا ہے کہ دہشت گردی کے معاملے پر پڑوسی ملکوں سے دو ٹوک بات کی جائے اور افغانستان کے ساتھ سرحد پر آمد و رفت کے نظام کو قواعد و ضوابط کے مطابق بنایا جائے. چارسدہ میں دہشت گرد حملے کا نشانہ بننے والی باچا خان یونیورسٹی کے دورے کے بعد جمعرات کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صوبے کے انتظامی سربراہ کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف فوجی کاروائیوں سے امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف مزید مؤثر اقدام کیا جائے. چارسدہ یونیورسٹی میں حملہ کرنے والے چاروں دہشت گردوں کو سیکورٹی فورسز نے ہلاک کر دیا تھا، اور فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوا کا کہنا تھا کہ حملہ آوروں کی زیر استعمال موبائل فون کے سمز افغانستان کی تھی، اور ایک دہشت گرد کے فون پر اس کے ہلاکت کے بعد افغانستان سے کال آ رہی تھی. تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے سے متعلق مزید تحقیقات کے بعد ہی بتایا جائے گا کہ اس میں کون ملوث تھا. ادھر پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے بھی کہا کہ حملے کے بعد تحقیقات جاری ہے، اور اس عمل کی تکمیل سے قبل کسی طرح کا نتیجہ اخذ کرنا درست نہیں ہوگا. لیکن وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ افغانستان سے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی سے متعلق فیصلہ کن انداز میں بات کی جانی چاہیے.
کیا ہم دو ٹوک بات نہیں کر سکتے افغانستان کے بارے میں؟ کیا ہم افغان گورنمنٹ کے ساتھ دو ٹوک نہیں کہہ سکتے کہ آ کر بیٹھے اس کو ختم کریں یہ مسئلہ، یا تو اپنے وہ ملک کو قابو کریں، دہشت گردوں کو روکیں، یا پھر ہمیں کوئی لائحہ عمل طے کرنا چاہیے. اور دوسرا، ہم را کی بات کرتے ہیں تو ہمیں فیڈرل انڈیا میں ایک چھوٹا سا حادثہ بھی ہوتا ہے تو دن رات پاکستان کے خلاف باتیں ہوتی ہیں, تو کیا ہم ان سے دو ٹوک بات نہیں کر سکتے؟
انہوں نے افغان سرحد سے لوگوں کی غیر قانونی نقل و حرکت روکنے کا بھی مطالبہ کیا.
اس وقت جو تورخم کا راستہ ہے وہ ابھی بھی کھلا ہے, بغیر پاسپورٹ کے بغیر کسی کارڈ کے لوگ آ جا رہے ہیں, تو ہماری یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے اور بغیر شناخت کے اور بغیر ریکارڈ کے اور بغیر پاسپورٹ کے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے, کیونکہ ہم کس طرح دہشت گرد کو روک سکیں گے, کس طرح ہم اپنا مقابلہ کر سکیں گے جو ہمارے راستے کھلے عام سب کے لیے موجود ہوں.
پاکستان اور افغانستان کی درمیان 2000 کلومیٹر سے زائد طویل سرحدیں جو کہ زیادہ تر دشوار گزار اور بیابان علاقوں سے گزرتی ہے, اور ایک عرصے سے پاکستان یہ مطالبہ کرتا آیا ہے کہ دہشت گردوں کی آزادانہ نقل و حرکت کو روکنے کے لیے افغانستان کو اپنی جانب سرحد کی نگرانی کے مؤثر انتظامات کرنا ہوں گے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
امریکہ نے بدھ کو 4 صدہ میں باچا خان یونیورسٹی پر ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے. ایک بیان میں محکمہ خارجہ کے معاون ترجمان مارک ٹونر نے کہا ہے کہ یہ بات خصوصی طور پر پریشان کن ہے کہ یہ دہشت گرد اب بھی تعلیمی اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور یوں پاکستان کی آئندہ نسل کو ہدف بنا رہے ہیں. ترجمان نے کہا کہ ملک کو محفوظ, مستحکم اور خوشحال بنانے کی کوششوں میں امریکہ پاکستان کی حکومت اور عوام کی حمایت جاری رکھے گا, اور یہ کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ صدمے کی اس گھڑی میں ہم ہلاک شدگان کے لیے دلی تعزیت اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک نجی ٹی وی چینل کے ملازمین کو لے جانے والی گاڑی پر خودکش حملے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور 25 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. افغان وزارت داخلہ کے مطابق واقعہ بدھ کو کابل میں واقع روسی سفارت خانے کے نزدیک پیش آیا, جہاں ایک خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری اپنی گاڑی افغان نشریاتی ادارے کے ملازمین کو لے جانے والی ایک منی بس سے ٹکرا دی. وزارت داخلہ کے ترجمان صادق صدیقی نے صحافیوں کو بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں 4 خواتین بھی شامل ہیں. ترجمان کے مطابق حملے میں 27 افراد زخمی ہوئے, جن میں اکثریت نشریاتی ادارے کے ملازمین کی ہے. مومی گروپ نامی افغان کمپنی کے عہدیداران نے وائس آف امریکہ کی دری سروس کو بتایا کہ ہلاک ہونے والے تمام 7 افراد کمپنی کے ملازم ہیں. حملے کی ذمہ داری تاحال کسی نے قبول نہیں کی ہے, لیکن افغان ذرائع ابلاغ کے مطابق اس نشیاتی ادارے کو ماضی میں طالبان جنگجوؤں کی جانب سے دھمکیاں ملتی رہی ہیں. امریکی قومی سلامتی کی ترجمان نیٹ پرائس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ نے باچا خان یونیورسٹی, 4 صدہ اور کابل میں میڈیا کے ارکان کو لے جانے والی بس پر دہشت گرد حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ظالمانہ حملے جو پاکستانی طلبہ اور اساتذہ کے خلاف اور افغان میڈیا کے خلاف کیے گئے ہیں ان دہشت گرد خطروں کی نشاندہی کرتے ہیں جو علاقے کی سلامتی اور اس امن و ترقی کو درپیش ہیں جو ہم سب مل کر ایک خوشحال مستقبل کے لیے قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بیان میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا گیا اور یقین دلایا گیا کہ امریکہ شدت پسندی اور دہشت گردی کی ہر قسم کے خلاف علاقے کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
سنگاپور نے القاعدہ اور داعش جیسے شدت پسند گروپ کے حامی بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے 27 افراد کو گرفتار کر کے ان میں سے 26 کو ملک بدر کر کے وطن واپس بھیج دیا ہے. یہ لوگ تعمیراتی کمپنیوں سے وابستہ تھے. بدھ کو سنگاپور کی وزارت داخلہ نے کہا کہ ان 27 افراد پر نومبر اور دسمبر میں گرفتار کیا گیا تھا, 26 کو ملک بدر کر کے وطن واپس بھیج دیا گیا, جبکہ 27ویں نے دیگر افراد کی گرفتاری کے بارے میں سن کر غیر قانونی طور پر ملک چھوڑنے کی کوشش کی, جس کے بعد اسے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا. بنگلہ دیشی پولیس کے ڈپٹی کمشنر معروف حسین سردار نے رائٹرز کو بتایا کہ ان 26 افراد میں سے 14 بنگلہ دیش میں دہشت گردی کے الزامات کے تحت قید ہیں, جبکہ دیگر 12 کو پوچھ گچھ کے بعد رہا کر دیا گیا. تاہم ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جا رہی ہے. سنگاپور کی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ اس گروہ کے متعدد افراد نے بیرون ملک مسلح تشدد کے منصوبے پر غور کیا تھا, مگر انہوں نے سنگاپور میں کسی حملے کی منصوبہ بندی نہیں کی تھی. ان میں سے کچھ نے مشرق وسطی میں مسلح جہاد میں حصہ لینے پر غور کیا تھا. امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے دہشت گرد تنظیم داعش کو شکست دینے کے لیے اپنی کارروائیوں کو تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ بدھ کو پیرس میں مذاکرات کے بعد اتحاد نے کہا کہ داعش کے خلاف کام کرنے والے دو درجن ممالک کا برسلز میں ایک اجلاس منعقد کیا جائے۔ فرانس، آسٹریلیا، جرمنی، اٹلی، ہالینڈ، برطانیہ اور امریکہ کے وزراء دفاع نے پیرس میں داعش کے دہشت گردوں کے خلاف مزید جارحانہ کارروائیوں پر اتفاق کیا ہے۔ وزراء نے عراق اور شام کی مدد اور دو بڑے شہروں موصل اور رقہ کو داعش کے قبضے سے چھڑانے پر بات چیت کی۔ یہ بات چیت اس دہشت گرد گروپ کے اثر و رسوخ کو دنیا بھر میں پھیلنے سے روکنے کے لیے امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر کی وسیع تر حکمت عملی کا حصہ تھی۔ امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر کا کہنا تھا کہ 3 ہفتے بعد برسلز میں ہونے والے اجلاس میں عراق سمیت 26 ممالک شریک ہوں گے۔ اس اجلاس کا مقصد مزید ملکوں کو جنگ میں اپنا کردار بڑھانے پر آمادہ کرنا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ شام کے سیاسی مستقبل پر آئندہ ہفتے شروع ہونے والی بات چیت میں کوئی بنیادی تاخیر نہیں ہوگی۔ کیری نے جمعرات کے روز اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتن یاہو سے ملاقات کی، جو سوئٹزرلینڈ میں عالمی اقتصادی فورم میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے جمعرات کے روز شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب سے ملاقات کی ہے۔ کیری اور اسٹیفن دی مستورا ڈیواس سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے اقتصادی فورم سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اقوام متحدہ کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات پیر کے روز پروگرام کے مطابق شروع ہو جائیں گے، جن میں شام کی سیاسی تبدیلی پر بات ہوگی۔ اس بارے میں ابھی وسیع اختلافات ہیں کہ بات چیت میں شام کے کون سے اپوزیشن گروپ شریک ہوں گے، اور عہدیداروں کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے کی ملاقاتیں اس وقت تک شروع نہیں ہو سکتی جب تک یہ باہمی اتفاق نہ ہو جائے کہ کون سے دھڑے مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ کیری نے بدھ کے روز روس کے وزیر خارجہ لیوروف سے ملاقات کی، جو شامی صدر بشار الاسد کا اہم اتحادی ہے۔ لیوروف نے ملاقات کے بعد کہا کہ ماسکو کا مذاکرات آئندہ ماہ تک ملتوی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایک برطانوی جج نے کہا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے امکانی طور پر کے جی پی کے سابق ایجنٹ الیگزینڈر لتوینینکو کو زہر دینے کے منصوبے کی منظوری دی تھی۔ مزید تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
کے بی جی کا سابق ایجنٹ لٹوینینکو تقریباً 10 سال پہلے چائے کا ایک کپ پینے کے بعد ہلاک ہو گیا تھا، جس کے بارے میں برطانوی جج رابرٹ اوون کا کہنا ہے کہ اس میں ایک بہت کمیاب تابکار آئسوٹوپ پولونیم 201 ملایا گیا تھا۔ اپنے بستر مرگ پر لٹوینینکو نے مسٹر پوٹن پر یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے اسے ہلاک کرنے کا حکم دیا تھا۔ جمعرات کے روز لندن میں عدالت کی عمارت کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے سابق ایجنٹ کی بیوہ مرینا لٹوینینکو نے جج کی رپورٹ کی تصدیق کی اور برطانوی حکومت سے اس سلسلے میں کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کے الفاظ:
I am of course very pleased that the words my husband spoke on his deathbed when he accused Mr. Putin of his murder have been proved.
وہ کہہ رہی ہیں کہ اس چیز پر مجھے بلا شبہ بہت خوشی ہے کہ میرے شوہر نے بستر مرگ پر اپنے قتل کا جو الزام مسٹر پوٹن پر لگایا تھا، ایک برطانوی عدالت نے آزادی اور شفافیت کے اعلی معیار کے ساتھ اس کے صحیح ہونے کی تصدیق کر دی ہے، لیکن اب یہ ڈیوڈ کیمرون کے لیے کچھ کرنے کا وقت ہے۔ میں برطانیہ سے انٹیلیجنس کے تمام کارندوں کو نکال باہر کرنے کا مطالبہ کرتی ہوں، چاہے ان کا تعلق ایف ایس بی سے ہو جنہوں نے ساشا کو قتل کیا تھا، یا وہ لندن کے سفارت خانے میں مقیم دوسری روسی ایجنسیوں کے کارندے ہوں۔ یہ الفاظ تھے مرینا لٹوینینکو کے۔ اپنی ایک رپورٹ میں، جس کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا، جج اوون نے کہا ہے کہ روسی ایجنسی کے جی بی کے دو سابق کارندوں دمیتری کوفتن اور اینڈری لگووائی نے یہ قتل کیا تھا، اور غالباً انہوں نے یہ کارروائی روس کی سیکیورٹی سروس ایف ایس بی کی ہدایت کے تحت کی تھی۔ ان دونوں افراد نے لندن میں مختلف مواقع پر لٹوینینکو سے ملاقات کی تصدیق کی، جس میں اس وقت کی ملاقات بھی شامل ہے جس دوران انہیں زہر دیے جانے کا شبہ ہے، لیکن ان دونوں نے لٹوینینکو کی ہلاکت سے کسی بھی تعلق سے انکار کیا۔ روس انہیں برطانیہ کے حوالے کرنے سے انکار کر چکا ہے۔ جمعرات کو اس رپورٹ کے اجرا کے بعد روسی خبر رساں ادارے انٹرفیکس نے روس کے ایک قانون ساز کے حوالے سے برطانیہ میں چلائے جانے والے مقدمے کو احمقانہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے پیچھے سیاسی عزائم تھے۔ سابق روسی ایجنٹ لٹوینینکو نے سن 2000 میں روس سے فرار ہونے سے قبل مسٹر پوٹن پر کھلم کھلا نکتہ چینی شروع کر دی تھی، اور پھر بالآخر اس نے لندن میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
ترکی میں ملک کی اہم کرد نواز پارٹی سے تعلق رکھنے والے منتخب میئرز اور نمائندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں ممکنہ طور پر لمبی مدت کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. قانون کے تحت یہ گرفتاریاں ایک ایسے موقع پر کی گئی ہیں جب فوج کرد باغی گروپ پی کے 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 خلاف اپنی مہم جاری رکھے ہوئے ہے. استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈونیان جونز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ حکومت اس عزم کا اظہار کر رہی ہے کہ وہ بقول اس کے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کسی کو بچ نکلنے کا موقع نہیں دے گی. مزید تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز نفیس.
کردوں کی حامی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے 18 میئرز اور مقامی سطح پر منتخب ہونے والے تقریباً 50 نمائندوں کے خلاف مقدمے چلائے جا رہے ہیں. اس مہینے کے شروع میں ترکی کے مشرق میں واقع تاریخی شہر وین کے میئر کو کلدم گروپ کردستان ورکرز پارٹی کے رکن ہونے کے الزام میں 15 سال جیل کی سزا سنائی گئی تھی. امریکہ میں قائم انسانی حقوق کی ایک تنظیم ہیومن رائٹس واچ میں ترکی امور پر ایک سینئر محقق ایما سنکلیئر ویب کا کہنا ہے کہ جس انداز میں مقدمے چلائے گئے اور جتنی سنگین نوعیت کے الزامات لگائے گئے ہیں ان کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی. وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ماضی کے کئی برسوں کے دوران ترکی کے شہروں اور قصبوں میں جمہوری طریقے سے منتخب ہونے والے میئرز کے خلاف سب سے سنگین مہم ہے. میئرز کو ماضی میں بھی گرفتاریوں اور کچھ عرصے کے لیے جیل بھیجنے کا ہدف بنایا جاتا رہا ہے, لیکن اس بار انہیں جس قسم کے الزامات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی اس سے پہلے کوئی نظیر موجود نہیں ہے. بنیادی طور پر انہیں ایسے جرائم پر عمر قید تک کی سزا دی جا رہی ہے جو کسی بھی طرح سے دہشت گردی یا تشدد یا ہلاکت خیز کاروائیوں کے زمرے میں نہیں آتی. یہ الفاظ تھے ایما سنکلیئر کے. منتخب نمائندوں کے خلاف زیادہ تر الزامات کرد خود اختیاری کے مطالبوں پر مبنی بیانات کے بعد بلدیاتی نظام کا تختہ الٹنے کی کوششیں دکھائی دیتے ہیں. ایک مہینے سے زیادہ عرصے سے ترکی کی سیکیورٹی فورسز ملک کے جنوب مشرقی علاقے کے قصبوں اور شہروں میں جہاں کرد آبادی نمایاں طور پر زیادہ ہے پی کے کے سے تعلق رکھنے والے باغیوں کا صفایا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیراعظم داؤد توغلو نے میئرز پر یہ الزام لگاتے ہوئے کہ وہ باغیوں کے ساتھ کام کر رہے تھے مقدمے چلانے کے عمل کا دفاع کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تمام تر تشویش کا محور شدید نوعیت کے مخالفانہ بیانات، نظریہ اور دہشت گردی ہے. ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے عوام کی رقم غلط جگہوں پر استعمال کی اور دہشت گردوں کے لیے سہولت کاری کے مراکز کے طور پر کام کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان میئرز کو غداری کے لیے قصوروار ٹھہرایا گیا ہے. لیکن استنبول میں قائم سلیمان شاہ یونیورسٹی میں سیاسی امور کے تجزیہ کار چنگیز اختر کہتے ہیں کہ یہ وہی پالیسیاں ہیں جو حکومت پی کے 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 خلاف اس وقت سے استعمال کر رہی ہے جب انہوں نے 1984 میں ہتھیار اٹھائے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ترک انتظامیہ چاہے وہ سیویلین ہو یا فوجی وہ انہیں دبانے اور کچلنے کے لیے وہی پرانی حکمت عملی اس توقع پر دہرا رہی ہے کہ اس بار اس کے نتائج مختلف نکلیں گے. بلا شبہ ایسا نہیں ہوگا. کرد مسئلے کو طاقت کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا. میرا مطلب ہے کہ ترکی کی سیاسی انتظامیہ دوبارہ اسی مقام پر چلی گئی ہے جس سے اس نے ابتدا کی تھی. یہ الفاظ تھے چنگیز اختر کے. کرد گروپ پی کے کے نے 1984 میں کردوں کی آزادی کے لیے ترک حکومت کے خلاف باقاعدہ طور پر اپنی جنگ شروع کی تھی, لیکن اب وہ ملک کی اس سب سے بڑی اقلیت کے حقوق اور وسیع تر خود اختیاری کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ تنازع جس میں اب تک ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں گزشتہ سال جولائی میں ایک ایسے معاہدے کے ٹوٹنے تک جس سے کوئی بھی مطمئن نہیں تھا ایک حل کے قریب پہنچتا ہوا دکھائی دیتا تھا. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ حکومت کا یہ خیال ہے کہ اسے کسی سے بات چیت نہیں کرنی ہے اور یہ کہ کردوں کے موجودہ نمائندے مسئلے کا حصہ ہیں نہ کہ اس کا حل. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
غلام علی غزل گائیکی کے بعد اب اداکاری کریں گے. تفصیل سنیے فکرو فن میں.
تمہارے خط میں، تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا، نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا.
پاکستانی غزل گائک غلام علی اب اداکاری کے میدان میں بھی اپنے فن کے جوہر دکھانے کو تیار ہیں اور جلد ہی ان کے پرستار انہیں بالی ووڈ کی فلم میں اداکاری کرتے دیکھ سکیں گے.
کل چودہ کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا. کل چودہ کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا. کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا. کل چاند کی رات تھی.
اخبار ٹریبیون نے انڈو ایشین نیوز ایجنسی کے حوالے سے بتایا ہے کہ مشہور ٹی وی شو انڈیاز موسٹ وانٹیڈ کے ہوسٹ شعیب الیاسی کی ڈائریکٹ کردہ فلم گھر واپسی میں غلام علی گلوکاری کے ساتھ ساتھ اداکاری بھی کریں گے. وہ ان دنوں نیو دہلی میں فلم کے لیے ڈبنگ کرانے میں مصروف ہیں.
ہم کو کس کے غم نے مارا، ہم کو کس کے غم نے مارا، یہ کہانی پھر سہی، کس نے توڑا دل ہمارا، کس نے توڑا دل ہمارا، یہ کہانی.
فلم میں کام کرنے کا خیال کیسے آیا؟ اس بارے میں ان کا کہنا ہے کہ شعیب الیاسی ان کے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. انہوں نے فلم میں کام کرنے کا کہا تو وہ انکار نہ کر پائے. وہ کہتے ہیں کہ فلم میں کام کرنا گائیکی سے زیادہ مشکل ہے.
پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا، آوارگی دل، یہ پاگل دل میرا. اس دشت میں ایک شہر تھا، اس دشت میں ایک شہر تھا، وہ کیا ہوا.
غلام علی کا یہ بھی کہنا تھا کہ میوزک آرٹ اور کلچر سے دوریوں کو قربتوں میں بدلا جا سکتا ہے.
ہنگامہ ہے کیوں بروا، ہنگامہ ہے کیوں 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 برپا.
وہ 29 جنوری کو ممبئی میں فلم گھر واپسی کی میوزک لانچ میں بھی شرکت کریں گے.
چھپکے رات میں آنسو بہانا یاد ہے، چھپکے چھپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے. ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ
گھر واپسی میں غلام علی کے ساتھ الوک ناتھ، فریدہ جلال، دیپک تجوری اور زرینا وہاب بھی اداکاری کریں گے، جبکہ سنیدھی چوہان، سونو نگم اور شان بھی فلم میں غلام علی کے ساتھ اپنی آواز کا جادو جگائیں گے.
پردے کا
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران کے خلاف تعزیرات اٹھائے جانے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارتی رابطے بڑھانے میں اس سے مدد ملے گی۔ اسلام آباد سے ارشد سلیم کی رپورٹ۔
پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران پر عائد عالمی پابندیاں اٹھنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ ملے گا۔ ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان ہونے والے جوہری معاہدے کے تحت گزشتہ ہفتے یورپی یونین اور امریکہ نے ایران پر عائد اقتصادی پابندیاں ہٹا لی تھیں۔
Let me add that lifting of sanctions on Iran, including on banking transactions, would be helpful in enhancing our relations with Iran in various fields of mutual interest, including
جمعرات کو ہفتہ وار بریفنگ کے دوران قاضی خلیل اللہ نے کہا کہ ایران پر عائد پابندیاں اٹھنے سے تجارت سمیت باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ ملے گا۔ امریکہ، یورپی یونین اور اقوام متحدہ کی طرف سے سخت تعزیرات عائد ہونے کے بعد کئی عالمی بینکوں نے ایران میں اپنی سرگرمیاں ختم کر دی تھیں، جس کے باعث پاکستان کے ایران سے بینکاری تعلقات منقطع ہو گئے تھے اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارت شدید متاثر ہوئی تھی۔ حالیہ دنوں میں پاکستان کے وزیر تجارت خرم دستگیر خان نے ایران سے بینکاری تعلقات کو ترجیحی بنیادوں پر بحال کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ دونوں ممالک کی تاجر برادری بھی دو طرفہ تجارت کے امکانات کے بارے میں خاصی پر امید ہے۔ کراچی چیمبرز آف کامرس کے سابق صدر عبد المجید حاجی محمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایران پر پابندیوں کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان باضابطہ تجارت اور بارڈر ٹریڈ دونوں منقطع ہو گئے تھے۔
دیکھیں، بیسیکلی یہ تو ہمارے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ ایک جو ٹریڈ ہمارا ایران کے ساتھ جو کھل کے نہیں ہو رہا تھا پابندیوں کی وجہ سے، پابندیاں ہٹ گئی ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ہمارے ملک کے لیے، ہمارے انڈسٹریوں کے لیے، لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے، کیونکہ کئی چیزیں ایسی تھی کہ جو ہمیں ایران سے ملتی تھی لیکن وہ سینکشن کی وجہ سے ہم نہیں منگا سکتے تھے، یا جو کئی چیزیں ایسی تھی جو ہم ایران ہمارا اچھا باہر تھا لیکن وہ ہم نہیں بیچ سکتے تھے۔
عبد المجید کا کہنا تھا کہ ہمسایہ ملک ہونے کی وجہ سے ایران سے مال کی برآمد اور درآمد بہت آسان اور کم قیمت ہے۔ پاکستانی عہدیدار پابندیاں اٹھنے کے بعد ایران سے گیس کی درآمد کے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے عزم کا اظہار پہلے ہی کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ رواں ماہ دونوں ممالک نے دو طرفہ تجارت کے فروغ کے لیے ایران کی بندرگاہ چاہ بہار سے پاکستان کی بندرگاہ گوادر تک ریلوے لائن بچھانے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی قیادت والے اتحاد کا کہنا ہے کہ شمالی عراق میں موصل کے داعش کے مضبوط ٹھکانے کے قریب اس ہفتے ہونے والے فضائی حملوں کے دوران رقوم کی وصولی کے مقام کو نشانہ بنایا گیا، جس دوران لاکھوں ڈالر نقدی تباہ کی گئی جسے جہادی اپنے لڑاکوں کو معاوضہ دینے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اتحاد کے ترجمان امریکی کرنل اسٹیو وارن نے بتایا کہ پیر کے روز کی یہ فضائی کارروائی موصل کے داعش کے مضبوط گڑھ پر کی گئی، جو داعش کا مالی مرکز تھا، جس ہدف کا کئی ماہ سے انتظار تھا۔ وارن نے کہا کہ اتحاد کو نہیں معلوم کہ نقدی ڈالروں میں یا دینار میں تھی۔ بقول ان کے، ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ہم نے فوری طور پر داعش کے جنگجوؤں کو دی جانے والی رقوم کی ادائیگی کی داعش کی صلاحیت کو متاثر کیا ہے۔ وارن کے الفاظ میں، جبکہ ہم نے داعش کی نقدی پر حملہ کیا ہے جو کام عراق میں کیا ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہماری فضائی کاروائیوں پر ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ اوباما انتظامیہ اور ویٹیکن نے شدت پسند گروپ داعش کی طرف سے عراق میں قدیم مسیحی خانقاہ کو تباہ کرنے کی مذمت کی ہے۔ موصل شہر کے قریب واقع 1400 سال پرانی سینٹ ایلیا خانقاہ کی تباہی کی سیٹلائٹ سے حاصل کردہ تصاویر امریکی خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس نے جاری کی تھی۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے تعلیم، سائنس اور ثقافت یونیسکو کی ڈائریکٹر جنرل ایرینا بوکووا کا کہنا ہے کہ اس خانقاہ کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کیا جانا بدنیتی پر مبنی گمراہی ہے۔ انہوں نے اسے ایک جنگی جرم قرار دیا۔ بدھ کو امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر کا کہنا تھا کہ اوباما انتظامیہ داعش کے اس اقدام کی شدید مذمت کرتی ہے۔ امریکی صدارتی نامزدگی حاصل کرنے کے خواہش مند امیدواروں میں 4 سینیٹرز شامل ہیں، جن میں سے 3 ریپبلکن اور 1 ڈیموکریٹ ہیں، اور ان سب کے قانون سازی کے حوالے سے مصروف شیڈیولز ہیں، جبکہ ان کی صدارتی مہم کی مصروفیت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل باومین نے اپنی رپورٹ میں اس چیز کا جائزہ لیا ہے کہ صدارتی پرائمری انتخابات کے نتائج کس طرح سینٹ کی اس سال کی کارکردگی پر اور اس حوالے سے اثر انداز ہو سکتے ہیں کہ سن 2017 میں کون سی پارٹی اس چیمبر کا کنٹرول سنبھالتی ہے۔ رپورٹ کی تفصیلات کے ساتھ مدثر منصر۔
یہ امریکی ریپبلکن سینیٹرز ہیں، مارکو روبیو اور ٹیڈ کروز، جو ریپبلکن پارٹی کے ایک پرہجوم مباحثے کے دوران ایک دوسرے پر نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ سینیٹر ٹیڈ کروز، سینیٹر مارکو روبیو اور سینیٹر رینڈ پال ریپبلکن صدارتی نامزدگی جیتنے کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں، جبکہ ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن کو سینیٹر برنی سینڈرز کا چیلنج درپیش ہے۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار برنی سینڈرز کہتے ہیں،
I do not represent the billionaire class. I do not represent corporate America.
میں ارب پتی لوگوں کے گروہ کی نمائندگی نہیں کرتا، میں کاروباری اور تجارت پیشہ امریکیوں کی نمائندگی نہیں کرتا، میں ان کا پیسہ نہیں چاہتا۔ سینڈرز اس سے اختلاف نہیں کرتے کہ وہ واشنگٹن کے اندرونی حلقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر ریپبلکن امیدوار خود کو اس بیرونی حلقے سے تعلق رکھنے والے فرد کے طور پر پیش کرتے ہیں جو کانگریس اور سینٹ سمیت، جس میں وہ خدمات انجام دیتے ہیں، واشنگٹن کے اختیارات کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار سینیٹر رینڈ پال کہتے ہیں،
This is a two-party problem. These are the two parties getting together.
یہ ایک دو جماعتی مسئلہ ہے، یہ دو جماعتیں ہیں جو ایک غیر پسندیدہ اتحاد کے لیے اکٹھی ہو رہی ہیں اور ہمیں اپنے مفادات کے لیے عوام سے دور کر رہی ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی نامزدگی کے امیدوار سینیٹر ٹیڈ کروز انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں،
When have you stood against Washington? When have you taken on not just Democrats?
آپ کب واشنگٹن کے خلاف کھڑے ہوئے تھے؟ آپ نے کب اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کیا تھا؟ صرف ڈیموکریٹس ہی نہیں بلکہ خود ہماری پارٹی کے لیڈرز نے بھی۔ واشنگٹن مخالف پیغامات سینٹ کے اکثریتی لیڈر مچ میکونل کے اس موقف کے خلاف جاتے ہیں کہ ریپبلکنز حکومت کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
We want to continue to be the kind of Senate we were this year.
ہم اسی قسم کی سینٹ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں جس میں کہ ہم اس سال رہے ہیں، جو ایسے اہداف پر مرکوز ہے جنہیں حاصل کیا جا سکتا ہے اور قانون کی شکل دی جا سکتی ہے۔ یہ الفاظ تھے ریپبلکن سینیٹر مچ میکونل کے۔ تجزیہ کار سٹین کولینڈر کہتے ہیں،
This is not going to be a productive year for Congress at all. What you've got is Congress being used as a campaign tactic.
یہ کانگریس کے لیے قطعی طور پر کوئی برابر سال ثابت نہیں ہونے جا رہا۔ آپ نے اب تک جو کچھ حاصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ کانگریس کو سن 2016 کے انتخاب کے سلسلے میں انتخابی مہم کی جوڑ توڑ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور دو جماعتی پالیسی سینٹر کے جان فورٹیئر کا کہنا ہے،
The presidential candidates are not always going to want to toe the party line.
صدارتی امیدوار ہمیشہ ہی پارٹی کی پالیسی پر نہیں چلنا چاہتے، کبھی کبھی وہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے سینٹ سے ہٹ کر بھی بات کرتے ہیں۔ ریپبلکنز کو سینٹ میں معمولی سی 4 نشستوں کی اکثریت حاصل ہے اور وہ ڈیموکریٹس کے مقابلے میں اپنی 2 گنا زیادہ نشستوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر صدارتی نامزدگی کا رخ سخت قدامت پسند کروز کی طرف جاتا ہے تو میکونل کا کام اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ ایک بار پھر سیاسی تجزیہ کار سٹین کولینڈر۔
مچ میکونل اور ٹیڈ کروز ڈونٹ گیٹ الانگ ویری ویل اف ایٹ آل اف مچ میکونل ڈز اینی تھنگ ٹو انکریج
مچ میکونل اور ٹیڈ کروز ایک دوسرے سے کچھ زیادہ مطابقت نہیں رکھتے، اگر کچھ مطابقت ہے تو بھی۔ اگر مچ میکونل سینیٹر ٹیڈ کروز کے ووٹروں کو باہر نکلنے اور ووٹ ڈالنے کے لیے مائل کرتے ہیں تو وہ دوسرے سینیٹرز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جو دوبارہ انتخاب کے لیے تیار ہیں۔ میکونل صدارتی مقابلے کی رسہ کشی سے بالکل الگ تھلگ ہیں۔ اس ہفتے ٹی وی چینل اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں گفتگو کرتے ہوئے ریپبلکن سینیٹر میکونل نے کہا تھا، ہم وہ کام کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے امریکی عوام نے ہمیں منتخب کیا ہے، اور سبھی صدارتی امیدوار اسی بنیاد پر ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ سینیٹر کروز امریکی ریاست آیووا میں کرائے گئے رائے عامہ کے ایک حالیہ جائزے میں پہلے درجے پر تھے، جہاں ووٹرز اس ماہ کے آخر میں کاکس میں حصہ لینے والے ہیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ نے عراق میں داعش کے مظالم اور خون ریزی کی مذمت کی ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ایک عہدیدار نے اقوام متحدہ کی اس رپورٹ پر تبصرہ کیا ہے جس کے مطابق عراق میں سن 2014 کے آغاز سے سن 2015 کے اختتام تک تقریباً 19,000 شہری ہلاک ہوئے اور تشدد کے نتیجے میں 30,00,000 سے زائد افراد بے گھر ہوئے. بتایا جاتا ہے کہ دہشت گرد گروپ نے تقریباً 3,500 افراد کو غلام بنا رکھا ہے. سلطس کا حق کی رپورٹ کے ساتھ بہچت چلانی.
اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے ان اعداد و شمار پر افسوس اور مایوسی کا اظہار کیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ ممکن ہے صورتحال اس سے کہیں زیادہ بدتر ہو. یہ اعداد و شمار بچ جانے والوں یا پھر عینی شاہدوں نے فراہم کیے ہیں، لیکن مظالم کی بیشتر تفصیلات قلم بند ہی نہیں ہوئی.
ISIL in particular has been employing the most gruesome methods to execute people by running bulldozers over them,
by burning them alive. خاتون ترجمان روینہ شام دسانی کا کہنا ہے کہ داعش خاص طور پر لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے ہولناک طریقے استعمال کر رہی ہے. وہ زندہ لوگوں کو بلڈوزر چلا کر کچلتی ہے، انہیں زندہ نظر آتش کر دیا جاتا ہے. ایک واقعہ تو ایسا بھی ہوا جب لوگوں کو ایک پنجرے میں بند کر کے پنجرا پانی میں پھینک دیا گیا. لوگوں کو انتہائی عجیب و غریب وجوہات بتاتے ہوئے ہلاک کر دیا جاتا ہے. ایک امام کو صرف اس لیے مار دیا گیا کیونکہ وہ درست طور پر نماز کی ادائیگی نہیں کرا تھا. پھر داعش نے بچوں کو اغوا کیا. ہمارے پاس تقریباً 800 بچوں کے بارے میں معلومات ہیں جنہیں اغوا کر کے لڑائی میں حصہ لینے پر مجبور کر دیا گیا. انہیں مذہبی تعلیم دینے والے اسکولوں میں بھیجا گیا یا پھر براہ راست لڑائی کے لیے روانہ کر دیا گیا. داعش جب کسی علاقے پر قبضہ کرتی ہے تو بھی ضروری نہیں کہ وہاں تشدد ختم ہو جائے.
We have also documented violations by pro-government forces. In some cases,
اقوام متحدہ کی ترجمان روینہ شام دسانی کہتی ہیں کہ ہم نے حکومت کی حامی افواج کی طرف سے کی جانے والی خلاف ورزیوں کو بھی قلم بند کیا ہے. بعض اوقات داعش کے مقبوضہ علاقوں سے فرار ہونے والے افراد کو یہ سیکیورٹی فوجیں گرفتار کرتی ہیں یا پھر انہیں علاقے سے ہی نکال دیا جاتا ہے. امریکہ نے اس رپورٹ میں ہلاکتوں کی تعداد کی تصدیق تو نہیں کی، لیکن محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان نے منگل کے روز کہا کہ داعش کے مظالم جانے پہچانے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی کہتے ہیں کہ داعش کے ظلم و ستم اور مظالم کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں، اور اس رپورٹ میں بھی ان ہولناک طریقوں کی نشاندہی ہوئی ہے جو داعش اپنی دہشت گردی کی مہم میں استعمال کر رہا ہے. جاپان نے منگل کے روز اعلان کیا کہ وہ عراق اور شام میں تشدد سے بچنے والے پناہ گزینوں کے لیے اضافی امداد بھیج رہا ہے. جاپان کے وزیر خارجہ فومیو کاشیدا کہہ رہے ہیں کہ شام اور عراق اور ہمسایہ ملکوں میں اندرونی طور پر بے گھر ہونے والوں یا وہاں سے بھاگ نکلنے والے پناہ گزینوں کے لیے ہم نے $810 ملین کی امداد کے علاوہ اضافی امداد کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. میں 350 ملین کی اضافی امداد کا اعلان کرتا ہوں جس کی منظوری بجٹ میں لی جائے گی. عراق، شام اور دوسرے مقامات پر جاری تشدد سے بھاگ نکلنے والے ہزاروں افراد اب نقطۂ انجماد سے نیچے درجہ حرارت میں بغیر کسی پناہ کے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جبکہ وہ بلکان کے ملکوں سے گزرتے ہوئے مغربی یورپ کا رخ کر رہے ہیں. بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
انڈونیشیا میں سرکاری حکام اور سیکیورٹی کے اہلکاروں نے دہشت گردی کے مزید حملوں کا سدباب کرنے کے لیے کچھ خصوصی اقدامات کیے ہیں. جکارتا سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار برائن پیڈن کی ایک رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی.
جکارتا میں جس کافی شاپ پر بم دھماکہ کیا گیا تھا اب اس کی مرمت کا کام شروع ہو چکا ہے، اور اس مقام پر لوگوں نے جو پھول لا کر رکھے تھے وہ بھی اٹھا دیے گئے ہیں. شہر کے سب سے پرانے اسٹور سارینا کے سامنے ایک مصروف چوک پر ایک بار پھر ٹریفک کا زور ہے. اس حملے میں 8 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں 4 عسکریت پسند بھی تھے. اوجیک موٹر سائیکل ٹیکسی کے ڈرائیور محمد یونس نے دھماکوں اور فائرنگ کے بعد جو کام کیا اس کے لیے انہیں بے حد سراہا جا رہا ہے. دوسرے دھماکے کے بعد محمد یونس پولیس اسٹیشن کی طرف لپکے تاکہ ایک شدید زخمی عورت کے لیے مدد حاصل کر سکیں، حالانکہ اس وقت علاقے میں موجود حملہ آور بلا امتیاز ہر کسی پر گولیاں چلا رہے تھے. محمد یونس بتاتے ہیں، محمد یونس بتا رہے ہیں کہ میں نے ان خاتون کو اپنے ساتھ لیا اور بتایا کہ آپ ہمت کیجیے. یونس کو بعد کو معلوم ہوا کہ یہ خاتون اپنے بھانجے کے ساتھ تھیں جو اس دھماکے میں ہلاک ہو چکا تھا۔ انڈونیشی مسلمانوں نے دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے مظاہرے کیے اور حکومت پر زور دیا ہے کہ داعش سے تعلق رکھنے والے انتہا پسند عسکریت پسندوں کا خاتمہ کیا جائے، جنہوں نے اس حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے۔ انڈونیشیا کے صدر جوکو ویدودو کہتے ہیں کہ وہ ملک میں سیکیورٹی قوانین کو سخت تر کر دیں گے تاکہ انڈونیشی افراد کو بیرون ملک انتہا پسند گروپوں میں شمولیت سے روکا جا سکے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ حکومت نے کارروائی کرنے میں سست روی کا مظاہرہ کیا۔
The issue itself starting in 2013-2014 but there is no result. It's not part of the government priority.
دہشت گردی کے لیے ایک تجزیہ کار توفیق آندرے کہتے ہیں کہ دراصل یہ معاملہ 2013-2014 میں ہی شروع ہوا تھا، لیکن ابھی تک کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ یہ حکومت کی ترجیحات کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں تازہ ترین دھمکی ایک خط میں دی گئی تھی جو بالی میں پولیس کو بھیجا گیا اور جس میں ایک حملے کے بارے میں خبردار کر دیا گیا تھا۔ حکام نے اس تفریحی جزیرے میں آنے والے سیاحوں اور رہائشیوں کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ چوکس رہیں، جبکہ خرید و فروخت کے مراکز اور دوسرے پرہجوم مقامات پر حفاظتی انتظامات میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکی سینٹ نے عراق اور شام سے آنے والے پناہ گزینوں کو چھان بین کے عمل سے گزارنے کے متعلق ایک بل کو مسترد کر دیا ہے۔ اس بل میں تجویز کیا گیا تھا کہ ان پناہ گزینوں کا امریکہ میں داخلہ اس وقت تک روک دیا جائے جب تک وہ سخت چھان بین کے عمل سے نہیں گزرتے، جس سے کبھی بھی ان لوگوں کو نہیں گزرنا پڑا جو شورش کا شکار اپنے ملکوں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے۔ سینٹ کے ڈیموکریٹک پارٹی کے ارکان نے مل کر اس بل پر بحث کو روک دیا، جس کے تحت عراقی اور شامی پناہ گزینوں کو امریکہ میں سیاسی پناہ دینے سے قبل ایف بی آئی، ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی اور ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کے لیے اس بات کی تصدیق کو لازمی قرار دیا گیا کہ یہ سیکیورٹی کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس بل کی حمایت میں صرف 55 ووٹ آئے، جو کہ اس کی منظوری کے لیے ضروری ووٹوں سے 5 ووٹ کم تھے۔ اس بل کی حمایت کرنے والوں کا موقف اس کے برعکس تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ 9 ماہ کے سیاسی بحران کے نتیجے میں برونڈی میں انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں کے بارے میں موصول ہونے والی اطلاعات شدید پریشان کن ہیں۔ ترجمان مارک ٹونر نے منگل کو ایک بیان میں حکومت برونڈی سے مطالبہ کیا کہ حالیہ الزامات کے حوالے سے اور ان جرائم میں ملوث تمام ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے فوری اور منصفانہ چھان بین کی اجازت دی جائے۔ سلامتی افواج کی جانب سے خواتین کے ساتھ اجتماعی زیادتی، اذیت، ماورائے عدالت ہلاکتوں اور اجتماعی قبروں کے بارے میں متعدد اطلاعات کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ زید راد الحسین نے گزشتہ جمعے کو متنبہ کیا تھا کہ بحران کے بڑھتے ہوئے نسلی زاویے پر چوکنا کیے جانے کی سطح اپنے انتہائی درجے پر پہنچ چکی ہے۔ ٹونر نے حکومت برونڈی سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ان الزامات کی تفتیش کے لیے افریقی یونین کے حقوق انسانی کے مبصرین کی تعیناتی اور ان تک بلا روک ٹوک فوری رسائی کو یقینی بنایا جائے۔ افغانستان میں سلامتی اور استحکام کی ذمہ داریاں گو کہ افغان فورسز کے سپرد ہیں، لیکن یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا یہاں موجود امریکی اسپیشل فورسز کے کردار میں آئندہ آنے والے دنوں میں اضافہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ایک امریکی عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ضمن میں تاحال کوئی اشارہ نہیں ہے، لیکن ان کے بقول اگر طالبان گزشتہ سال حاصل کی گئی کامیابیوں کو جاری رکھتے ہوئے اپنا دائرہ بڑھانے کا راستہ اپناتے ہیں اور اگر افغان حکومت آمادہ ہوئی تو امریکی اسپیشل فورسز کا افغانستان میں کردار تبدیل ہو سکتا ہے۔ امریکی فورسز کے کردار میں اضافے کا سوال اس وقت سے زیادہ شد و مدد کے ساتھ سر اٹھا رہا ہے جب رواں ماہ کے اوائل میں جنوبی صوبے ہلمند کے علاقے مرجہ میں امریکی فوجوں کی ایک یونٹ شدت پسندوں کے حملے کی زد میں آ گئی اور اسٹاف سارجنٹ میتھیو میک کلنٹاک اس میں ہلاک ہو گئے۔ امریکہ عراق اور شام میں بھی تربیت اور مشاورت کے لیے اپنی اسپیشل فورسز پر انحصار کرتا آیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پاکستان کے تھر کے علاقے میں خشک سالی کے باعث بچوں کی اموات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ دسمبر 2013 سے نومبر 2015 تک موت کا شکار ہونے والے بچوں کی تعداد 113 ہو گئی ہے۔ اس بارے میں ماہرین سے گفتگو پروگرام خط آپ کے میں پیش کی جائے گی۔ اتوار 17 جنوری پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک. پیشکش مدثرہ منظر. پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان.
امریکہ شام اور عراق کے خطے کے دہشت گرد گروپ داعش کی جانب سے تیل کی تجارت اور نوازات کی اسمگلنگ کی غیر قانونی کارروائیوں کو روکنے کا پختہ عزم رکھتا ہے. امریکہ کی جانب سے امریکی محکمہ خارجہ کا ریورس فار جسٹس پروگرام ایسی معلومات کی فراہمی پر $50,00,000 تک کے انعام کی پیشکش کر رہا ہے جن کے نتیجے میں داعش کے ذریعے اس کے لیے اس کی جانب سے یا اسے فائدہ پہنچانے والی تیل کی فروخت یا تجارت میں نمایاں خلل واقع ہو سکے. شام اور عراق میں داعش تیل سے منسلک غیر قانونی کارروائیوں اور آثار قدیمہ کی لوٹی ہوئی اشیاء کی اسمگلنگ سے لاکھوں ملین ڈالر کی رقم حاصل کر چکا ہے جس کے نتیجے میں وہ معصوم شہریوں کے خلاف بربریت اور استبدادی سلوک کرنے کے قابل ہوا ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے ان معلومات کی فراہمی پر انصاف کے لیے ایک ایسے انعام کی پیشکش کی توثیق کی ہے جسے کسی دہشت گرد گروپ کے ذریعے یا اس کی جانب سے تیل اور نوادرات کی فروخت یا تجارت میں خلل اندازی کے لیے استعمال کیا جا سکے. جس کسی کے پاس بھی تیل یا نوادرات کی ایسی اسمگلنگ کے بارے میں جس سے داعش کو فائدہ پہنچ رہا ہو معلومات ہوں وہ اس ویب سائٹ www.reversforjustice.net کے ذریعے یا اس پتے پر ریورس فار جسٹس واشنگٹن ڈی سی 20520-0303 USA ایک خط کے ذریعے ریورس فار جسٹس کے دفتر سے رابطہ کر سکتا ہے. شمالی امریکہ میں موجود افراد اس فون نمبر پر کال کر سکتے ہیں. فون کا نمبر ہے 1-800-877-3927. تمام معلومات کو انتہائی طور پر خفیہ رکھا جائے گا. ریورس فار جسٹس پروگرام امریکی محکمہ خارجہ کا بیورو آف ڈپلومیٹک سیکیورٹی چلاتا ہے. 1984 میں اس کے قیام سے اب تک اس پروگرام کے ذریعے 80 سے زیادہ ان لوگوں کو $125 ملین سے زیادہ کی رقم ادا کی جا چکی ہے جنہوں نے ایسی قابل عمل معلومات فراہم کی جن کے نتیجے میں دہشت گردوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا سکا یا عالمی سطح پر دہشت گردی کی کارروائیوں کو روکا جا سکا. ہم سے ٹویٹر پر رابطے کے لیے یہ لنک استعمال کریں https://twitter.com/reversforjustice.
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے.
ہر دم رواں ہے زندگی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے.
لوگ زیادہ تر صادق خان صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق خان صاحب کا کتنا کام ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق خان صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق خان صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے یا فرانس میں کتنا ہے یا انگلینڈ میں کتنا ہے. حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق خان فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق خان کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام.
ہر دم رواں ہے زندگی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہر دم رواں ہے زندگی. پیشکش یاسمین جمیل.
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی. بہجت حاضر خدمت ہے. آئیے آج آپ کو سائنس کے شعبے سے کچھ بڑی ہی دلچسپ خبریں سنائیں. یورپی خلائی ایجنسی چاند پر نہ صرف کمن ڈالنے کی تیاریوں میں ہے بلکہ چاند پر انسانوں کے رہنے اور کام کرنے کے لیے بستیاں بسانے کے ایک مشن پر بھی کام کر رہی ہے. یورپی خلائی ایجنسی ای ایس اے نے دا مون اویکنس کے عنوان سے ایک نئی ویڈیو جاری کی ہے جس میں خلائی ادارے کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ وہ چاند پر انسانوں کی ممکنہ آبادکاری کے ایک مشن پر کام کر رہا ہے اور 2030 تک چاند پر بستی قائم کرنا چاہتا ہے۔ اگرچہ امریکی خلائی ادارہ ناسا یہ واضح کر چکا ہے کہ امریکی خلابازوں کی اگلی منزل میں ریکھ ہوگی، لیکن یورپی خلائی ایجنسی بالکل مختلف عزائم کے ساتھ سامنے آئی ہے اور اس نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ انسان کو اگلی دہائی کے آخر تک چاند پر بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ لیکن یورپی خلائی ایجنسی کے مطابق یہ نئی تحقیق مقابلے کے لیے نہیں، بلکہ یہ مشن بین الاقوامی تعاون اور شراکت داری کے ساتھ انجام دیا جائے گا۔ خلائی ادارے کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ بالآخر ہم تحقیق اور دریافت کے لیے چاند پر پائیدار انفراسٹرکچر تعمیر کرنے کے قابل ہو جائیں گے، جہاں انسان طویل مدت کے لیے زندگی گزارنے اور کام کرنے کے قابل ہوں گے۔ یورپی خلائی ادارے کو امید ہے کہ کرہ ارض پر زندگی کے آغاز کا راز چاند کے نادیدہ علاقوں میں آج بھی محفوظ ہوگا، جو ہمیں یہ بتا سکے گا کہ زمین پر انسانی زندگی کا آغاز کیسے ہوا تھا۔ امریکی تجارتی کمپنیوں کی طرح یورپی خلائی ادارہ بھی چاند کے جنوبی قطب میں دلچسپی رکھتا ہے، جہاں وہ برف کے پانیوں سے ڈھکے چاند کے ہمیشہ تاریکی میں ڈوبے رہنے والے علاقوں میں آبادی بسانے کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ ارد گرد کے علاقے جو تقریباً مستقل دھوپ حاصل کرتے ہیں قابل اعتماد شمسی توانائی فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کو یاد ہی ہے کہ 1969 کا سال تھا جب نیل آرمسٹرانگ پہلے انسان تھے جن کے قدم چاند پر پڑے تھے، اور اس کے ساتھ ہی چاند کی حقیقت سے پردہ بھی اٹھ گیا تھا، جسے سائنسدان ہماری زمین ہی کی طرح کا ایک کرہ بتاتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں، کیا پتا کل کو ہم بھی چاند پر بسنے والے لوگوں میں شامل ہوں۔ چاند کی بات ہوئی تو پانچ سیاروں کی بھی آپ کو بات بتاتے چلیں۔ عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری اور زحل جنوری کے آخری ہفتے میں آسمان پر ایک ہی قطار میں دیکھے جا سکیں گے۔ فلکیات کے ماہرین اسے آسمانی جشن کا نام دے رہے ہیں، اور اس کی قطار کو صبح سویرے فلک پر صاف دیکھا جا سکے گا۔ پھر یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ یہ سیارے کافی روشن ہوں گے اور ایک ہی قطار میں نمایاں ہوں گے، جہاں عطارد دائیں جانب پہلے نمبر پر ہوگا۔ سیارے ستاروں سے علیحدہ دکھائی دیں گے کیونکہ وہ زیادہ درخشاں اور چمکیلے ہوتے ہیں، اور ستاروں کی طرح ان کی چمک مان نہیں پڑتی۔ earthsky.org کے مطابق 2015 کے اوائل کے بعد پہلی بار یہ قدرتی نظارہ دکھائی دے گا کہ سیارے ایک ہی قطار میں نظر آئیں گے۔ earthsky نے اپنے ویب سائٹ پر بھی کچھ دلچسپ تصویروں اور ایک ہدایت نامے کو بھی شائع کیا ہے، اگر آپ کو دلچسپی ہو تو ضرور اس ویب سائٹ پر جائیے گا۔ آسمانوں کے بعد بات کرتے ہیں سمندر کی۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں پلاسٹک کی بوتلیں، پلاسٹک کی تھیلیاں، پلاسٹک کے برتن اور نہ جانے کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زمین پر کچرے کے ڈھیر پر پلاسٹک کا کوڑا زیادہ نظر آتا ہے، لیکن ایک نئی رپورٹ کے مطابق اب سمندروں میں بھی مچھلیوں کے مقابلے میں پلاسٹک زیادہ ہو جائے گا۔ عالمی اقتصادی فورم کی طرف سے جاری کی جانے والی ایک تحقیق میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ 2050 تک دنیا کے سمندروں میں مچھلیوں کے مقابلے میں پلاسٹک کا فضلہ زیادہ ہو جائے گا۔ عالمی اقتصادی فورم کی رپورٹ کو ایلن میک آرتھر فاؤنڈیشن کی طرف سے تیار کیا گیا ہے۔ دا نیو پلاسٹکس اکانومی نامی یہ رپورٹ 180 سے زائد ماہرین کے انٹرویو اور 200 سے زائد رپورٹوں کے تجزیے پر مبنی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مستقبل میں پلاسٹک کی آلودگی کی شرح میں صرف اضافے کی توقع کی جا سکتی ہے کیونکہ دنیا بھر میں اس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ اگر اس مسئلے سے بچنے کے لیے ضروری اقدامات نہیں کیے گئے تو 2025 تک سمندروں میں ہر 3 ٹن مچھلی کے مقابلے میں 1 ٹن پلاسٹک کا کوڑا ہوگا، اور 2050 تک سمندروں میں مچھلیوں کے مقابلے میں پلاسٹک زیادہ ہو جائے گا۔ ماہرین نے تجویز کیا ہے کہ اگرچہ پلاسٹک کی پیداوار دہائیوں پہلے سے ماحولیاتی مسائل کی وجہ بنی ہے، لیکن اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہوگی تاکہ ریسائکلنگ میں انقلاب لایا جا سکے، پیکیجنگ کو استعمال کے قابل بنایا جا سکے۔ تو سائنس کی دنیا سے آج بس اتنا ہی۔ کچھ اور خبروں کے ساتھ، کچھ نئی معلومات کے ساتھ میری پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر سلمان تاراوالی۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام جہاں رنگ ہوگا، جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔